أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہے جو ہم سب کا پالنے والا ہے۔ نعمت الہی کے عنوان سے آج ساتویں مجلس آپ سب کی سماعت کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا، ذکر کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا سے کروں گی، اور حمد و ثنا کے لیے سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام کے لفظوں کو سید الشہداء امام حسین دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب کو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد مخصوص ہے اس اللہ کے لیے، جب میں نے بیمار ہو کر پکارا تو اس نے شفا دی، جب میں بھوک کی حالت میں تھا تو اس نے مجھے سیر کر دیا، جب میں پیاسا تھا تو اس نے مجھے سیراب کر دیا۔ تو مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یہ جو نعمتیں کبھی ہم ان کو غور نہیں کرتے، پیاسے تھے کسی نے پانی پلا دیا بہت شکریہ، کبھی ہمارا ذہن خدا کی طرف نہیں جاتا۔ اور امام حسین کہہ رہے ہیں ہر نعمت جو ملتی ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ملتی ہے، وہ زمین پہ لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ہم وسیلہ سمجھتے نہیں، نہ معرفت، نہ ہم نعمت دینے والے کی معرفت رکھتے ہیں کہ اگر یہ پانی جو پیاس بجھانے کے لیے ہمیں کسی نے دے دیا، یہ پانی خلق کس نے کیا؟ پروردگار عالم نے۔ بھوکے تھے، کھانا مل گیا، گھر گئے، ماں نے پکا دیا، نوکرانی نے پکایا، جس نے بھی کیا، رزق کس کی طرف سے ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ مگر کبھی منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے ہم نعمت الہی کا شکر نہیں کرتے، یہ رزق ہمارے پیٹ تک پہنچتے پہنچتے کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے کسان نے اناج بویا زمین میں، وہ کون تھا جس نے اس اناج کو زمین سے باہر نکالا؟ خدا کی ذات۔ پھر اس فصل کو کاٹا گیا، وہ کون تھا؟ وہ کسانوں نے کیا، کسانوں کو طاقت کس نے دی تھی؟ خدا نے۔ پھر یہ آٹا بنا، پیسا گیا چکی میں، کس نے پیسا؟ انسان کو طاقت کس نے دی؟ خدا نے۔ اور پھر اس کی روٹیاں بنی، میں صرف ایک نعمت کا حوالہ دے رہی ہوں، وہ گھر میں آئی، روٹیاں بنی، ان تمام مراحل سے گزر کے جب ہمارے لقمے تک پہنچا تو ہم نے کبھی شکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا نہیں کیا، معبود اسے ایک لقمے کے لیے کتنے وسیلوں سے گزارا تو اس نعمت کو ہم تک پہنچا دیا، نہ پہنچتی تو ہم بھوکے رہ جاتے۔ تو امام مظلوم دعائے عرفہ کا جب بھی آپ کو وقت ملے، شب عاشور رات ماتم کی ہے، گریہ کی، عبادت کی ہے، کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے عرفہ کا دن نہیں ہے، لیکن مولا کی اس دعا کو کھول کے ذرا اس کا ترجمہ پڑھیے۔ مولا نے ایک ایک نعمت کے بارے میں بتایا، خدا جو تو نے آنکھ دی، جو ہم پلک جھپکا رہے ہیں، معبود اس کا شکریہ۔ خدایا جو قلب دیا، یہ دھڑک رہا ہے دل، اس کا شکریہ۔ خدایا جو زبان دی ہے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا شکریہ۔ یعنی امام حسین ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، خدا کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو اور اس کو پہچانو تمہارا رب تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہے. تو کیونکہ محمد والے محمد نے اس کائنات کو اللہ کی معرفت کروائی اپنی دعاؤں کے ذریعے, اپنے خطبوں کے ذریعے, مولا و آقا نے اپنے عمل کے ذریعے, ابھی آپ نے معجزات سنے ہیں نا, پہلی محرم سے آپ سن رہے ہیں کہ جب بھی کوئی معجزہ ظاہر کیا مولا علی نے وہ سات اونٹنیاں نکالی پہاڑ کے دامن سے, کس طرح پہلے مصلی بچھایا, دو رکعت نماز ادا کی تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کر دیں. اگر آج یہ ہمیں طاقت و قدرت ملی ہے تو رب کے وسیلے سے ملی ہے, خدا نے عطا کی ہے. تو وہ ہر منزل پر ائمہ معصومین اپنے عمل سے, اپنے کلام سے, اپنی دعا سے ہم سب کو اللہ کی معرفت کروا رہے ہیں. تو اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا, آپ وسیلہ بنے ہیں محمد والے محمد کہ لوگ مجھے پہچانے. اب لوگوں کی مغفرت کے لیے, لوگوں کی شفاعت کے لیے اللہ نے محمد والے محمد کو وسیلہ بنا دیا. آپ وسیلہ بنیں گے لوگوں کی مغفرت کے لیے, شفاعت کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد والے محمد اس کائنات کی عظیم نعمت ہیں. اور میں روزانہ مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایک آیت قرآنی ثبوت میں پیش کر رہی ہوں کہ محمد والے محمد بہت عظیم نعمت ہیں. اب یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے نا, ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. کس طرح ذریعہ ہے؟ کتاب ہے انسان ساز واقعات, اور اس کتاب میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے آقا میلانی سے متعلق. آقا میلانی بہت جید, بہت روحانیت کے حامل عالم ہیں. کتنے ہی غیر ملک کے لوگ تھے جو آئے اور ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا, شیعت کو قبول کیا. یہ عالم دین آقا میلانی اپنے شاگرد آقا باقری سے کہتے ہیں تم مجلس پڑھنے جا رہے ہو. ان کے شاگرد جو تھے وہ عالم بھی ہیں, ذاکر بھی ہیں. کہا آقا مجلس پہ جا رہا ہوں. کہا جب مجلس پڑھ لینا نا تو مجلس میں سے 40 جوانوں کو لے کر میرے پاس آ جانا. آقا باقری کہتے ہیں مجھے اپنے استاد کی بات سمجھ میں تو نہیں آئی, کیوں مجلس میں سے 40 جوانوں کو کہہ رہے ہیں لے کے میرے گھر آ جانا. مگر میں نے کہا استاد کا حکم ہے. جب مجلس تمام ہو گئی تو میں نے فرش عزا پہ جو عزادار آئے تھے ان میں سے 40 جوانوں کو لیا اور کہا میرے ساتھ چلو. آغا میلانی کے گھر پہ آئے, آغا نے اپنے گھر میں بہت عزت و احترام سے بٹھایا, بیٹھیے آپ یہاں پر. آغا میلانی اپنے کمرے میں گئے اور کہا ایک ایک اٹھ کے میرے پاس آنا. وہ جو 40 جوان آئے تھے نا, کہا ایک ایک کر کے میرے پاس آنا. ان کے شاگرد آغا باغری کہتے ہیں ایک جوان اٹھا, آقا میلانی کے کمرے میں گیا, کچھ دیر کے بعد وہ روتا ہوا باہر آیا. اب دوسرا اٹھ کے گیا, جب دوسرا آیا تو وہ بھی روتا ہوا باہر آیا. اب ایک ایک کر کے جوان جا رہے ہیں اور جو کمرے سے باہر آتا ہے زارو قطار گریا ہوا کرتا ہوا آتا ہے. اب میں بے چین ہوا, کیا وجہ ہے کہ جو آغا نے بلوائے تھے 40 عزادار, یہ جیسے ان کے کمرے میں جاتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں. جب مجھ سے نہ رہا گیا تو میں استاد کے کمرے میں داخل ہوا. جب میں استاد کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا آغا میلانی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے برابر میں ان کا کفن رکھا ہوا ہے. مومنین کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ اپنا کفن اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں. جس الماری میں ہم اپنے روز کے کپڑے رکھتے ہیں نا, وہیں ہمیں اپنا کفن سنبھال کے رکھنا چاہیے خمس ادا کر کے. کیوں؟ جب تک ہم بار بار کبرڈ کھولیں گے جب کفن پہ نگاہ جائے گی تو اپنی آخرت یاد رہے گی. اور یہاں تک مستحبات میں کبھی کبھی اپنے کفن کا کوئی ایک حصہ جو پیرہان ہے پہن کے نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو یہ لباس گواہی دے کے یہ نمازی ہے. ٹھیک ہے, اتنی اہمیت ہے مگر ہم سمجھتے ہی نہیں. درجنوں کپڑوں سے الماری بھری ہے, کفن کا پتہ ہی نہیں. خرید لیں گے مر جائیں گے تو کوئی دے دے گا نہیں. مومن کی یہ شان نہیں ہے. تو آقا میلانی بیٹھے ہوئے تھے, برابر میں کفن رکھا ہوا تھا. اور دیکھتے ہیں جیسے ہی کوئی جوان کمرے کے اندر داخل ہوتا تھا آقا میلانی ایک سوال کرتے تھے, تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہتا تھا ہاں آقا میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں. کہا کتنی محبت کرتے ہو, کتنی زیادہ محبت کرتے ہو؟ اور جیسے آقا میلانی سوال کرتے تھے تو جوان رو پڑتے تھے, ہم اتنی محبت کرتے ہیں مولا حسین سے کہ مولا کے نام پہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ کہہ کے جوان رونے لگتے تھے. جب رونے لگتے تھے تو آقا میلانی اپنے کفن کو اٹھاتے تھے اور ان کے آنسو اپنے کفن سے پوچھتے تھے تاکہ غم حسین میں بہنے والے وہ آنسو میرے کفن میں جذب ہو جائیں اور میری شفاعت کا سبب بن جائیں. جب دیکھا ان کے شاگرد نے آقا باغری نے کہ یہ آپ کہ آغا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ شیعہ ہوئے ہیں, آپ اتنے باتقوی ہیں, اللہ نے آپ کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے, آپ کیوں اس طرح سے اپنے کفن میں یہ آنسو پوچھنے کا؟ تمہیں نہیں پتا میدان قیامت میں اگر کوئی چیز شفاعت کروائے گی تو وہ توسل حسین ہے یا گریہ بر حسین ہے. حسین کے غم میں رونا, اور حسین سے محبت کرنا، حسین سے توسل کرنا کا یہی چیز میدان قیامت میں ہماری شفاعت کروائے گی. اور اصلاً ایسا ہی ہے، اس لیے کہ کتابوں میں روایتیں لکھی ہوئی ہیں. کتاب انوار خمسہ بہت پرانی کتاب ہے، آیت اللہ زنجانی کی تحریر ہے اس میں، اور وہ بیان کرتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام بیان کرتے ہیں میدان قیامت میں جب ایک شخص کو لایا جائے گا اور وہ بہت گنہگار ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں لکھی ہوئی، تو پروردگار حکم دے گا فرشتوں کو اس کو جہنم میں ڈال دو. اور جب جہنم میں پکڑ کے ملک لے جا رہے ہوں گے، چھٹے امام کہتے ہیں ایک بارگی پروردگار عالم پکارے گا، رک جاؤ، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے. ملائکہ سے کہیں گے اس کی امانت لے کر آؤ. ملائکہ جب وہ امانت لے کے آئیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت نایاب موتی ہوگا. پروردگار عالم اس گناہگار شخص کو مخاطب کر کے کہے گا یہ موتی تیرا میرے پاس امانت پہ تھا. تو کہے گا بارے لہا، میرے پاس تو ایسا زندگی میں کوئی قیمتی موتی تھا ہی نہیں. کہا یہ وہ آنسو ہے جو تم نے غم حسین میں بہائے تھے، میں نے ان آنسوؤں کو اپنے صدف رحمت میں رکھ کے پرورش کی، آج یہ غم حسین میں بہنے والا آنسو در آبدار بن گیا ہے، بیش قیمت موتی بن گیا ہے. آج یہ امانت تمہاری میرے پاس ہے، یہ موتی لے لو اور صفے انبیاء میں چلے جاؤ، جو نبی قیمت اس کی لگا دے میرے پاس لے آنا، میں آج اس کو اس کی قیمت ادا کروں گا تمہارے اس موتی کی. چھٹے امام کہتے ہیں وہ شخص اس موتی کو، وہ جو غم حسین میں بہے ہوئے آنسو تھے، اس موتی کو لے کر صفے انبیاء میں آئے گا. جس نبی کے پاس لے جائے گا وہ کہیں گے اتنا قیمتی موتی ہے کہ ہم اس کی قیمت نہیں بتا سکتے. ایک ایک نبی سے گزرتا ہوا وہ رسول خدا کے پاس آ جائے گا، اور جناب رسالت مآب روتے ہوئے کہیں گے یہ میرے حسین کے غم میں بہے ہوئے آنسو ہیں، اتنا قیمتی موتی ہے یہ کہ اس کی قیمت میں بھی نہیں بتا سکتا، جاؤ میرے حسین کے پاس جاؤ، میرا حسین بتائے گا اس کی قیمت کیا ہے. وہ گناہگار شخص امام حسین کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا مولا حسین آپ کے مصائب پہ رویا تھا، آپ کی محبت میں رویا تھا، خدا نے ان آنسوؤں کی حفاظت کی، آج یہ در آبدار بن گئے، آج خدا کہتا ہے میں اس موتی کو خریدنا چاہتا ہوں. مولا حسین اس کی قیمت کیا ہے؟ مولا کہیں گے چل میرے ساتھ. مولا اس کا بازو پکڑیں گے اور عرش کے قریب آئیں گے، اور عرش الہی کے قریب آ کے کہیں گے بار الہا میری دعا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اس موتی کی قیمت یہ ہے کہ تو اس شخص کو، اس کے اہل و عیال کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے اور بہشت میں میرے جہاں میں ہوں وہاں اس کو جگہ دے دے. پروردگار عالم کہے گا حسین تم نے جو قیمت مقرر کی ہے میں نے قبول کی، میں اس کو بھی بخشتا ہوں، اس کے اہل و عیال کو بھی بخشتا ہوں، اس کے والدین کو بھی بخشتا ہوں. صلوات پڑھیے بابا. جس طرح لوگوں کو خدا کی معرفت نہیں ہے نا، آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خدا کی زمین پر زندہ ہیں، خدا کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں، خدا کی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خدا نے رزق دیا، اولاد دی، مگر کتنے لوگ ہیں جو آج مشرک ہیں، کافر ہیں، بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، یعنی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود کتنے ہیں اس دنیا میں جنہیں خدا کی معرفت نہیں ہے. ایسے ہی کتنے ہیں جو آل محمد کے معجزات کو آج بھی دیکھتے ہیں مگر آل محمد کو دل سے نہیں مانتے، ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے. جیسے کتاب انسان ساز واقعات، اس میں روایت ہے حجاج بن یوسف بہت شقی تھا، بغض علی رکھتا تھا، علی کے چاہنے والوں کو تہ تیغ کرا دیتا تھا. اس کے زمانے میں لوگ نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین رکھ نہیں سکتے تھے، جن کا یہ نام ہوتا تھا ان کو ان کے گلے کٹوا دیتا تھا، اتنا ظالم تھا. ایک مرتبہ یہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک مومنہ گزر رہی ہے. وہ مومنہ کون؟ بی بی حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے رسول کی پرورش کی تھی. بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا حرہ. حرہ اس مقام سے گزر رہی تھی اور حجاج نے دیکھا. جب حجاج نے دیکھا تو کہا اس کو بلا کے لاؤ، اس عورت کو بلا کے لاؤ. درباری گئے بی بی حرہ کو بلا کے لائے. جب آئی ہیں دربار میں تو کہتا ہے میں نے سنا ہے تو علی کی فضیلتوں کی قائل ہے اور تو علی کو سب سے بلند و برتر سمجھتی ہے. جناب حرہ کھڑی ہیں ظالم کے دربار میں جو فقط نام محمد نام فاطمہ نام علی رکھنے پہ مروا دیتا ہے. کہا ہاں تو نے صحیح سنا ہے, میں اپنے مولا کی عظمت و فضیلت کا اقرار کرتی ہوں. کہا میں نے یہ سنا ہے تو اپنے مولا علی کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہے. کہا ہاں سمجھتی نہیں ہوں, خدا نے قرآن میں کہا ہے میرا مولا انبیاء سے افضل ہے, سوائے رسول خدا کے باقی جتنے نبی ہیں ان سب سے افضل ہے. کہا کیسے افضل ہے, اگر ثابت نہیں کیا تو آج تیری گردن اڑا دوں گا. پورا کہتی تو نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن پاک میں پروردگار عالم حضرت آدم کے لیے کہہ رہا ہے فعصا آدم ربہ فغوا, آدم سے غفلت ہوئی, جس درخت کے پاس جانے کے لیے منع کیا تھا اس درخت کے پاس چلے گئے اور وہ دانے گندم کھا لیا تو ترک اولا ہو گیا. اور میرا مولا علی وہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم سورہ دہر میں کہہ رہا ہے وکانا ساحکم مشکورا, یہ جو آپ نے تین دن یتیم کو اسیر کو اور آپ نے مستحق کو جو آپ یتیم اسیر کو آپ نے سورہ دہر نازل ہوئی اور جو آپ نے روزہ افطار کرنے کے وقت روٹیاں اٹھا کے دے دی مسکین کو یتیم کو اسیر کو, تو پروردگار عالم سورہ دہر میں آیت نازل کر رہا ہے کانا ساحکم مشکورا, اہل بیت ہم تمہارے شکر گزار ہیں. تو وہ آدم کی منزل ہے کہ ترک اولا ہو گیا, یہ میرے مولا کی منزل ہے کہ خدا شکریہ ادا کر رہا ہے. کہا اس لیے میں اپنے مولا کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں. کہا پروردگار عالم نے قرآن میں لوح کی بیوی کے لیے اور جناب نوح کی بیوی کے لیے کہا کہ یہ اپنے نبی شوہر جن کے نبی تھے ان کے حق میں خیانت کرتی تھی اور خدا نے کہا قیلت خل النار مع الداخلین, سورہ بقرہ کی آیت, کہ خدا نے کہا کہ ان کو میں جہنم میں جو گنہگار ہیں ان کے ساتھ جہنم میں ان کو بھی داخل کروں گا, گو کہ نبی کی بیویاں ہیں مگر گناہ ہیں گناہگار ہیں گناہ کر رہی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں, تو خدا نے کہا میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. اور کہا ایک میرے مولا علی کی زوجہ ہے فاطمہ زہرا کے جن کے لیے رسول کہتے ہیں, کہا میرے مولا کی زوجہ ہیں سیدہ فاطمہ زہرا جن کے لیے رسول یہ کہتے ہیں, جو میں نے جو حدیث میں نے کل آپ کے سامنے پرسوں آپ کے سامنے پڑھ دی, رسول کہتے ہیں فاطمہ بزت منی, فاطمہ میرا جز ہے, من ازانی فقط ازاہا, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. تو فاطمہ زہرا میرے مولا کی زوجہ وہ ہیں کہ اگر کوئی ان کو ناراض کر دے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ان کو خوش کر دے تو خدا خوش ہو جاتا ہے. تو میرے مولا کی زوجہ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو میرے مولا کا مرتبہ بلند ہوا یا نہیں ہوا نو اور لوت نبی سے؟ کہاں ہوا. کافی اور دلیل ہے, تو کیسے کہتی کہ ابراہیم سے بھی بلند ہے علی؟ کا اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ ہی میں آیا ہے حضرت ابراہیم کے لیے, سورہ انعام میں بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پروردگار عالم سے کہا تھا یا رب ارنی, خدا مجھے دکھا دے, کیا دکھا دے, کیفا تحیل موتا, تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے, مجھے یہ چیز دکھا دے. تو پروردگار عالم نے سوال کیا تھا ابراہیم کیا یقین نہیں ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ کہنے بھائی لائے بالکل یقین ہے مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. اور پھر آپ وہ واقعہ جانتے ہیں چار پرندوں کو پکڑا تھا ابراہیم نے, خدا نے کہا تھا چار پرندوں کو لو ان کو ذبح کرو ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور ان کو مختلف جگہ پہ رکھ دو پہاڑ کی چوٹیوں پر اور پھر جب تم آواز دو کہ ہر پرندے کی چونچ تمہارے ہاتھ میں ہو اور تم آواز دو کہ تو اس کے جسم کے ٹکڑے اڑتے ہوئے آئیں گے مل جائیں گے اور زندہ ہو جائے گا. تو کہا یہ ابراہیم کی منزل تھی کہ خدا سے کہہ رہے تھے خدا مجھے دکھا دے کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں اطمینان قلب کے لیے. اور میرے مولا کی ایمان کی منزل یہ تھی, مولا علی کہتے تھے اگر حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں یقین کے اس منزل پر ہوں. تو ابراہیم کو یقین چاہیے اطمینان قلب چاہیے اور مولا علی کہتے ہیں میں یقین کے اس بلندی پر ہوں کہ اگر حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں کر پائیں گے, میں اس منزل پر ہوں. پھر کہا موسیٰ سے, پروردگار عالم نے کہا تھا جائیے فرعون کے دربار میں تبلیغ کیجیے, تو موسیٰ نے کہا تھا قرآن کی آیت ہے سورۃ طہٰ میں بھی ہے, کہا کہ پروردگار سے جناب موسیٰ نے کہا بارالہ فرعون کے دربار میں جاؤں تبلیغ کروں تیرا نام لوں طرح ذکر کروں مگر مجھے ڈر لگتا ہے، ان کی قوم کا ایک شخص میرے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، وہ گنہگار تھا، تو مجھے ڈر لگتا ہے میں جاؤں کہ یہ مجھ سے بدلہ نہ لیں. تو کہا وہ موسیٰ کی منزل تھی جہاں موسیٰ خدا سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اور میرے مولا علی ابن ابی طالب کی منزل یہ ہے کہ جب رسول نے کہا آج میرے بستر پہ حملہ ہوگا تو میرے بستر پہ سو جاؤ، آج موت کا پیغام تھا، مگر میرے مولا اس شان سے سوئے کہ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی. کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ کے اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں. صلوات پڑی بات. تو کیونکہ پروردگار عالم جانتا تھا کہ ہر دور میں محمد والے محمد کی عظمت کو، فضیلت کو جھٹلایا جائے گا، سن سن کے دیکھ دیکھ کر بھی انکار کریں گے، تو پروردگار عالم نے معرفت کا عجب انتظام رکھا. اور وہ کیا انتظام رکھا؟ قرآن کی آیت آپ کے سامنے آج ایک اور پیش کروں تاکہ ثابت ہو جائے کہ محمد والے محمد اس کائنات کی نعمت ہیں. اور وہ کیا خدا نے انتظام کیا؟ اللہ نے جب تمام انسان مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے، میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی 6 مرحلے سے گزرتی ہے، ہم سب کی زندگیاں، ہر انسان کی 6 مراحل سے گزرتی ہے. وہ 6 مراحل کیا ہیں؟ اس وقت پہلا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے، دوسرا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم صلب پدر میں آتے ہیں، تیسرا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم شکم مادر میں آتے ہیں، چوتھا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پانچواں مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم مر جاتے ہیں، ذائقہ موت چکھ لیتے ہیں اور قبر میں ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، تو قیامت آنے تک جو مرحلہ ہے برزخ کا، وہ ہماری زندگی کا 5واں مرحلہ ہے، اور ہماری زندگی کا 6ٹا مرحلہ جب ہم میدان قیامت میں آئیں گے، اور جب وہاں جزا و سزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ مومنین مولا کے ساتھ بہشت میں ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی. تو یہ زندگی کے 6 مرحلوں سے ہر انسانی زندگی گزرتی ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جب ہم مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے، تو خدا کو پتا تھا کہ آل محمد کے فضائل کو جھٹلایا جائے گا، ان کی معرفت کا حق نہیں ادا کیا جائے گا. تو خدا نے انسان کے پہلے مرحلے پہ انتظام رکھا کہ یہ پہچان لے آل محمد کون ہے. اور کیسے انتظام رکھا؟ اور لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کیجئے. قرآن پاک میں سورہ آراف، سورہ آراف کی آیت نمبر 172 آیت کا نمبر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُمْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، پروردگار کہہ رہا ہے جب بنی آدم سے ان کی پشت سے ان کی اولادوں کو جو مٹی کے ذرات کی شکل میں تھی ہم نے جمع کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو ان کے نفس پہ گواہ بنایا، اور پھر ان سے سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، کیا تم اپنے رب کی گواہی نہیں دو گے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی قالو بلا شہدنا، ان ذرات نے کہا نہیں خدایا ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. پہلے مرحلے پہ جب ہم سب مٹی کے ذرات تھے، تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام انسان جب فقط مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے، پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا. جب لے لیا تو روایت میں پھر اپنے تمام انبیاء سے کہا کہ اب میرے رسول کی رسالت کا اقرار کرو اور میرے علی، میرے ولی کی ولایت کا اقرار کرو. اسی لیے روایتوں میں ہے، ایک پوچھنے والے اس روایت کو کس نے بیان کیا؟ 5واں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. پانچویں امام کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب کہا ہے، آپ حبیب خدا ہیں، 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے آپ کو سب سے سربلند رکھا،
کیوں؟
سوال ہے آپ کو. اللہ نے اپنا حبیب اور تمام انبیاء میں 124,000 انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، کہا آپ کو یہ رتبہ کیوں دیا؟ رسول نے اسی آیت کو پڑھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نا، سورہ آراف کی آیت نمبر 172. کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب اللہ نے ہم سب سے، تمام انسانوں سے، جب ہم ذرات کی شکل میں تھے، جب ہم سے عہد لے رہا تھا، اس آیت کو کہتے ہیں آیہ میثاق، کیونکہ اللہ نے عہد لیا تھا تمام انسانوں سے. کہا جب اللہ عہد لے رہا تھا، کیا تم میری توحید کو نہیں پہچانتے ہو؟ کیا میری توحید کا اقرار نہیں کرو گے؟ تو تمام ذرات میں سب سے پہلے میں نے کہا تھا بلا شہیدنا، کیونکہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے میں نے گواہی دی تھی اللہ کی توحید کی، تو اللہ نے میرے رتبے کو بڑھا دیا، مجھے 124,000 انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ کر دیا. اور پھر پانچویں امام کہتے ہیں کہ جب اقرار کر لیا تو تمام انبیاء سے خدا نے کہا اب میرے حبیب کی رسالت کا اقرار کرو اور میرے ولی کی ولایت کا اقرار کرو. اور اسی لیے ائمہ کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ علی ابن ابی طالب کب سے امیر المومنین ہیں، کاش پتا ہوتا، تو یہ لوگ کبھی علی کے حق کا انکار نہ کرتے. لوگوں نے پوچھا کب سے علی امیر المومنین ہے، تو اس وقت امام نے پھر اسی آیت کو پڑھا، کہا جس وقت اللہ نے تمام انبیاء سے اپنی توحید کی گواہی لی اور تمام انبیاء سے نبی کی نبوت کا میثاق لیا، عہد لیا، تو ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا، اور کہا اس جب اقرار لے لیا تو کہا اس وقت عہدہ نبوت محمد کے سپرد کیا، عہدہ ولایت علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا، اور اس دن سے علی امیر المومنین ہیں. یہ وہ لقب ہے جو فقط امیر المومنین جو لقب ہے یہ فقط علی ابن ابی طالب کے لیے، اس لیے کہ کسی بھی زمانے میں اگر لوگوں نے آ کے ہمارے چوتھے امام، چھٹے امام، ساتھ کسی امام کے پاس آ کے کہا یا امیر المومنین، تو امام نے کہا خبردار ہمیں امیر المومنین مت کہنا، کیوں؟ کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں. کہا ہیں، مگر یہ لفظ امیر المومنین فقط ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے. تو قرآن میں یہ آیہ میثاق بتا رہی ہے، یا علی قرآن میں یہ آیہ میثاق بتا رہی ہے اس کو، اس آیت کو، سورہ آراف کی اس آیت کو آیہ میثاق کہتے ہیں، یعنی آیہ عہد. تو اب جب اللہ نے عہد لے لیا تمام انسانوں سے اپنی توحید کا، اور تمام انبیاء کو جمع کر کے عہد لے لیا رسول کی رسالت کا، علی کی ولایت کا، تو ایک بات بہت واضح ہو گئی نا، آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں. میں نے ایک عالم کی کتاب میں جملہ پڑھا، لطف آ گیا تھا. آج یہ جملہ آپ سب کے ذہنوں تک، آپ کے قلب تک منتقل کرتی ہوں، مولا کے صدقے میں، فرش عزا کے صدقے میں. اب اس آیت سے ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اللہ نے عالم زر میں عہد لیا ہم سب سے، تمام انسانوں سے، اپنی توحید کا. تو کیا کہا ہوگا، کیا کہہ کے عہد لیا ہوگا؟ لوگوں نے کیا کہا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جب رسول کی رسالت کا عہد لیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا انبیاء نے؟ محمد رسول اللہ. اور جب علی کی ولایت کا عہد لیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا؟ علی ولی اللہ. تو بس کہنے دیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے لوگ ہم پر اعتراض نہ کریں کہ کلمے میں اضافہ کیوں ہے. ہم کہتے ہیں یہ کلمے میں اضافہ نہیں ہے، یہ اصل کلمہ یہ ہے جو عالم زر میں انبیاء نے کہا تھا. آپ بتائیے کہ کلمے میں گھٹایا کیوں ہے. صلوات پڑھیے بابا سے بلند. یہ وہی کلمہ ہے جو انبیاء نے پڑھا ہے عالم زر میں، آیہ میثاق کہہ رہی ہے. اور یہی محمد والے محمد وسیلہ ہیں قرآن کو سمجھنے کا، کیونکہ یہ وارث قرآن ہیں. محمد والے محمد قرآن ناطق ہیں، بولتا ہوا قرآن ہے، اپنے عمل سے بتایا قرآن کیا ہے. اور قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو آل محمد سے سمجھنا ہوگا. میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور کل کی مجلس تک ہم اس آیت تک پہنچ چکے تھے، ولمن خافا مقام ربہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. پروردگار کہتا ہے ولمن خاف مقام ربه جنتان جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں اس کے لیے جنتان دو جنتیں ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا دو جنتوں سے مراد ایک برزخی بہشت, ایک دائمی بہشت. ایک بہشت ملے گی عقیدے کے صحیح ہونے پر, اور ایک بہشت کی نعمتیں ملیں گی دائمی بہشت کی اعمال صالح پر, جو عمل آپ نے کیا. تو میں نے کل کہا تھا خوف کی قسمیں, یہ ہے کیا جو آیت بیان کر رہی نا, ولیمن خافا, جو ڈرتا ہے مقام رب ہی, اپنے رب کے مقام سے, جنتان اس کے لیے جنتیں ہیں. اور تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جب اس آیت سے متعلق چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام سے چھٹے امام سے سورہ رحمان کی اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا, مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں اگر انسان یہ محسوس کر لے میں جو بول رہا ہوں وہ خدا سن رہا ہے, میں جو کر رہا ہوں وہ خدا دیکھ رہا ہے, اور یہ چیز اس کو گناہوں سے روک دے, یہ برائیوں سے بچنے لگے, تو بس یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان محسوس کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے, تو کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ خدا کے سامنے جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو شرمندہ ہونا پڑے. خدا سن رہا ہے تو کسی کے لیے زبان سے ایسا نہ نکالیں کہ خدا ناراض ہو جائے. اور کل کی مجلس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ خوف کی قسمیں ہیں, آج وہ مختصرا قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں, ائمہ بیان کرتے ہیں, چار قسمیں خوف کی بیان کی جاتی ہیں. کیا ہیں؟ کیونکہ ایک پوچھنے والے ہیں, جب ہمارے آٹھویں امام امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, آٹھویں امام سے سوال کیا گیا تھا مولا خدا سے کیوں ڈریں, خدا ارحم الراحمین ہے, کرم کرنے والا ہے, فضل کرنے والا ہے, کیوں ڈرے خدا سے؟ آج آپ کے بچے بھی یہ سوال آپ سے کرتے ہوں گے, تو امام رضا کا جواب بتا دیا کیجئے. امام رضا کہتے ہیں ہاں خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, خدا ارحم الراحمین ہے, مگر خدا کے عدل سے ڈرنا چاہیے. اللہ نے کہہ دیا میدان قیامت میں عدالت لگاؤں گا, جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا, ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا, میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, اور اگر گناہ کیے تو اس دن سزا ملے گی, نیکیاں کی تو جزا ملے گی. تو کہا خدا کے خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے خدا کے عدل سے ڈرنا. تو کہا خوف کی پہلی قسم یہ ہے, جب کسی انسان کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے یعنی اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں. ہم اتنے گناہ کر لیے, کتنے تو کر کے بھول بھی چکے ہیں, گناہ ہمیں کہاں یاد رہتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ نیکیاں کر دیں 20 سال بھی نہیں بھولیں گے, اگر وہ کہیں نظر آئے تو انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا, ہم برے وقت میں ان کے کام آئے تھے, ہم نیکیاں نہیں بھولتے, گناہ بھول جاتے ہیں. اور جبکہ گناہ اگر نہ بخشے گئے تو کتنا بڑا عذاب, خدا عادل ہے. تو مولا کہتے ہیں, علماء تفسیر بیان کرتے ہیں معصوم سے منسوب روایت کو, کہ پہلی قسم خوف کی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے, اس لیے اللہ کا خوف دل میں. اچھا, خوف کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو اللہ کے مقربین ہیں, جو نیک بندے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, وہ اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں, ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا خدا ناراض ہو جائے اور اس کی توجہ مجھ پہ کم ہو جائے. یہ خوف کی دوسری قسم ہے. خوف کی تیسری قسم یہ ہے, وہ جو عرفا ہوتے ہیں, عرفا کہتے ہیں اس لیے ان کو ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی, وہ اللہ کو ہم سے بہتر پہچانتے ہیں, اس لیے وہ عارف یا عرفا کہلاتے ہیں. کہ وہ جو عرفا ہوتے ہیں, جب وہ خدا کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں, جب وہ خدا کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ اتنا عظیم خدا, اتنی بڑی کائنات کا مالک, اور ہم اس کی نافرمانی اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں, جھوٹ بول دیا, غیبت کر دی, کسی کا دل دکھا دیا, یہ خدا کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں نا, تو وہ اس لیے ڈرتے ہیں, اتنا عظیم خدا اور ہم اتنا ناراض کرتے ہیں خدا کو. اور خوف کی چوتھی قسم, جب بندہ خدا کے احسانات کو دیکھتا ہے, اللہ تو نے اتنا بن مانگے دیا. یقین جانیے جب نماز پڑھا کرے نا, میں ہمیشہ ممبر سے کہتی ہوں, نماز جب ختم ہوتی ہے تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. مومنوں کا سجدہ شکر طویل ہونا چاہیے, کم از کم جب نماز ختم کے لیے آپ سجدے میں سر رکھیں آپ کو حاجتیں, ہم سب کی حاجتیں خدا کے ساتھ ہیں, ہم خدا سے مانگتے ہیں محمد علی محمد کے وسیلے سے. جب نماز کے آخری سجدے میں سر رکھیں, سجدہ شکر ہے وہ, تو شکرن للہ تو پڑھتے ہیں, مگر آپ اپنی زبان میں جو آپ کم از کم اس دن کی نعمتیں گن لیجئے. آج فلاں اگر تو خدا مدد نہ کرتا میرا بچہ حادثے کا شکار ہو جاتا, خدا اگر تو اس وقت مدد نہ کرتا تو میں اس مشکل میں پھنسی رہتی. آپ کم سے کم 24 گھنٹے کی تو نعمتیں گنیں, خدا کی تو نعمتیں اتنی ہم شمار نہیں کر سکتے. تو جتنا ہم شکر کرتے جائیں گے خدا نعمتیں بڑھاتا جائے گا. تو کہا کہ خدا کا خوف دل میں ہو تو لوگ اس لیے بھی خوف رکھتے ہیں, خدا تیرے اتنے احسانات اور ہم اتنی تیری نافرمانی کرتے ہیں. یہ ہے قسمیں چار خوف کی, اور ہر مومن کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. ہمیں دنیا میں کسی کے آگے جھکنا پڑ جائے, ہمیں پتا ہے وہ خاتون غلط تھی, وہ صاحب غلط تھے, وہ رشتے دار غلط تھے, تعلقات ختم ہو گئے, لیکن ہم خود ان کے گھر چلے گئے ملنے, مالک تو ناراض نہ ہو, مجھے ان کی رضا نہیں چاہیے, مجھے تیری رضا چاہیے. بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنا, مگر جو مار دیتا ہے نا خدا پھر اسے جنت میں عظیم مرتبے دیتا ہے. کتنے عظیم مرتبے دیتا ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ ایک بار ایک بازار سے گزر رہے تھے, ایک لوہار کی دکان تھی, لوہے سے وہ اوزار بنا رہا تھا. سنیے بات غور سے, جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اسے کیا رتبے دیتا ہے, تاکہ پھر ہمیں اپنی ذات کو مارنا مشکل نہ لگے. جناب موسیٰ اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے. اچھا موسیٰ اس علاقے میں نہیں رہتے تھے, بہت دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے, راہ میں ایک بستی نظر آئی اور اس بستی کے لوگ بھی موسیٰ کو پہچانتے نہیں تھے. یہ تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں, مگر موسیٰ کو دیکھا نہیں تھا. اب جناب موسیٰ اس لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے, وہ لوہے سے اپنے گرم کر رہا ہے, اوزار بنا رہا ہے. کہا تیری عبادتوں کا حل کیا ہے؟ جب موسیٰ نے یہ سوال کیا تو کہتا ہے میں رزق حلال کماتا ہوں, خدا کے واجبات کو ادا کرتا ہوں, اور جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ دکان کے مالک کو دے دیتا ہوں, ایک حصہ اپنے اہل و عیال اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں, اور ایک حصہ میں اللہ کے مستحق بندوں تک پہنچاتا ہوں. اگر اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, سنیے غور سے, تین جملے بہت امپورٹنٹ ہیں, اگر اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں, اور اپنے مقدر پہ راضی رہتا ہوں, اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہوں. اب موسیٰ سن رہے ہیں, اچھا یہ کتنا مومن ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر بھی کرتا ہے, مصیبت آ جائے تو صبر بھی کرتا ہے, اور اپنے مقدر کی شکایت بھی نہیں کرتا, میں راضی ہوں اللہ کی رضا پہ, اللہ ظالم تھوڑی ہے. جب یہ باتیں ہو گئی نا تو وہ لوہار پوچھتا ہے آپ کس علاقے سے آئے ہیں, وہ موسیٰ کو پہچانتا ہی نہیں تھا, کہ آپ کس علاقے سے آئے ہیں. جناب موسیٰ کہتے ہیں میں موسیٰ کے علاقے سے آیا ہوں. آئے تو موسیٰ اپنے علاقے سے ہے نا, اب بتانا نہیں چاہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہا میں موسیٰ ابن عمران کے علاقے سے آیا ہوں. کہا جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں. اب سنیے, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, لوہار نے بادل کا ٹکڑا نیچے آیا, کہا کہاں برسے گا؟ کہا فلا علاقے پہ. کہا چلے جاؤ. پھر بادل کو اشارہ کیا, دوسرا ٹکڑا آیا, کہا کہاں برسو گے؟ کہا اس علاقے میں. کہا چلے جاؤ. تیسرا بادل کے ٹکڑے کو اشارہ, کہاں برسو گے؟ موسیٰ کے وطن میں. اب وہ کہتا ہے, اب موسیٰ سے کہہ رہا ہے, پتا نہیں ہے اسے کہ موسیٰ ہے. کہا موسیٰ اس بادل پہ بیٹھ جائیے, آپ کو پہچانتا نہیں, کہا آپ اس بادل پہ بیٹھ جائیے, آپ کو آپ کے وطن پہنچا دے گا. جب موسیٰ چلے گئے, کوہ طور پہ پہنچے, مناجات کی, کہا بارے لہا میں اس کی ذات سے جو معجزات ظاہر ہو رہے تھے میں حیران تھا, یہ کرامات اس کی, خدایا تجھے اس کے کیا عمل پسند آ گیا کہ تُو نے اس کو یہ مرتبہ عطا کر دیا کہ نبی حیران ہے. پروردگار عالم کہتا ہے تین باتوں کی وجہ سے, خدا کرے خدا کرے حسین ابن علی کے صدقے میں یہ تین باتیں ہمارے کردار میں آ جائیں. وہ کہتے ہیں تین خوبیاں اس کی ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہ کرامات عطا کر دی ہیں. کہا کیا؟ کہا پہلی چیز, یہ اپنے مقدر پہ راضی ہے, جو حلال کما رہا ہے بس اس پہ, یہ نہیں کہ اللہ سے فلاں کو یہ دے دیا مجھے نہیں دیا میں اتنی محنت کرتا ہوں. کہا نہیں, اللہ کہتا ہے پہلی چیز یہ اپنے مقدر پہ راضی ہے, دوسری چیز جب اس پہ آزمائش ہوتی ہے بلائیں آتی ہیں یہ شکوا نہیں کرتا یہ صبر کرتا ہے, اور تیسری چیز یہ میری نعمتوں پہ شکر کرتا ہے. کیونکہ اس میں یہ تین باتیں ہیں اس لیے میں نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم جو سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ خوف خدا ہونا دل میں اللہ کی نعمت ہے. اگر میں اور آپ چیک کرنا چاہیں کہ میرے دل میں آپ کے دل میں خوف خدا ہے, 24 گھنٹے کے اعمال پہ غور کریں گے, میں بھی کروں آپ بھی کریں, ہم کتنے کام خدا کے لیے کر رہے ہیں. غصہ آ گیا تھا, غصہ پی گئے خدا کے لیے, میرا رب ناراض نہ ہو, میری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے, بس 24 گھنٹے چیک کر لیجئے، ہم اور آپ خود ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے. اگلی آیت سورہ رحمان کی، ذوات افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب پروردگار نعمتیں گنا رہا ہے. جب خدا نے عذاب کی آیتوں کا تذکرہ کر لیا نا، کل میں نے بیان کیا، اب خدا پھر جنت کی نعمتیں گنا رہا ہے. ایسا نہ ہو میرا بندہ خوف زدہ ہو جائے، اب میں اس کو اپنی رحمت دکھا دوں، اپنی نعمت دکھا دوں، تاکہ دل میں خوف کا نور بھی امید کا نور بھی برابر رہے. اب خدا نے کیا کہا، ذوات افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان، بہشت میں ہرے بھرے درخت ہوں گے. افنان سب ٹہنیوں والے ہرے بھرے درخت. اور جب اس نعمت کا اشارہ کیا، پھر کہا تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر کہا فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہوں گے پانی کے. اور پھر کہا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر کہا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہاں ایسے پھل ہوں گے مختلف قسموں کے. زوجان دو قسمیں ہوں گی. کہا دو قسمیں کیا؟ کہا بہشت میں وہ پھل بھی ہوں گے جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، کھائے ہیں، اور بہشت میں وہ پھل بھی ہوں گے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھے. دونوں قسموں کے ہوں گے. تو اسی لیے خدا کہہ رہا ہے بہشت میں فیہما من کل فاکہۃ، تمام پھلوں کی دو قسمیں ہوں گی، وہ بھی جو تم نے دنیا میں کھائے دیکھے، اور وہ بھی جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھے. اور پھر کہا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. پھر خدا نے کہا متکئین علی فرش بطائنہا، اہل جنت تخت پہ بیٹھے ہوں گے، اور اس تخت پہ جو فرش ہوگا وہ اصلی ریشم کا ہوگا. اور متکئین تکیہ لگائے، ٹیک لگائے تکیوں سے، بڑی شان سے ان تخت پہ بیٹھے ہوں گے. جب علماء تفاسیر سے پوچھا گیا، خدا نے یہ جو بیٹھنے کی پوزیشن ہے نا، اس کو بھی خدا ڈیفائن کر رہا ہے، بتا رہا ہے ایسے بیٹھے ہوں گے، تکیوں سے ٹیک لگائے. کیوں؟ کہا اس لیے جب انسان بہت پرسکون ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بہت ریلیکس ہوتا ہے، تو آرام سے پیر اوپر کیے اور ٹیک لگائے کہ اب سکون ہے. کہا اہل بہشت اتنے پرسکون، اتنے خوش ہوں گے، جو مصائب تھے، جو تکلیفیں تھیں وہ دنیا کے لیے تھی، دنیا میں ہر دکھ سہ لیا، اب اس کی جزا میں جو بہشت ملی ہے، تو بہشت میں اتنا آرام و سکون و چین ہوگا، آل محمد کا قرب ہوگا، خدا کی نعمتیں ہوں گی، کہ متقین بیٹھے ہوں گے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے. اللہ اس منظر کو بیان کر رہا ہے. پھر پروردگار عالم نے کہا فیہن قاصرات الطرف، اور وہاں پہ نگاہیں جھکی ہوئی حورے ہوں گی، حورے. اور پہلی ان کی صفت کیا بتائی؟ نگاہیں جھکی ہوئی، اور ایسی حورے جنہیں کسی انسان اور جنات نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. یعنی اللہ نے بتایا عورت کی پہلی صفت کیا ہے، شرم و حیا. تو اللہ نے کہا کہ وہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اچھا، اور اس میں پھر یہ کہہ کہ اللہ نے پھر کہا فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ حورے مثل یاقوت و مرجان ہوں گی، اتنی قیمتی ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ نے بتایا بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، تو جب تک عورت کا تذکرہ نہ ہو نعمتیں مکمل نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی مکان اس وقت گھر بنتا ہے جب اس میں عورت آ جائے. یہ فرق ہے مکان اور گھر میں. کوئی گھر بہت سجا ہوا ہو، بہت آرائش ہے اس میں، ہر چیز نعمت موجود ہے، لیکن اگر ماں نہ ہو، بہن نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بیوی نہ ہو، تو یہ آراستہ گھر مکان ہوگا، گھر نہیں ہوگا. تو اللہ سورہ رحمان نے بتانا یہ چاہ رہا ہے، عورت نعمت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ نبیوں نے کہا، خدا نے کہا. اور کیسے کہا؟ کتاب ہے استاد حسین انصاریان کی گھر ایک جنت، وہاں سے روایت بیان کر رہی ہوں. جب پروردگار عالم نے حضرت حوا کو خلق کر دیا، پہلے آدم کو خلق کیا ہے نا، آدم کو خلق کرنے کے بعد جب پروردگار عالم نے بی بی حوا کو خلق کیا، اور جناب آدم نے بی بی حوا کو دیکھا، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی، بارالہ حوا کو دیکھتا ہوں تو میرے قلب میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، حوا کی وجہ سے میں اپنی تنہائی میں کمی پاتا ہوں، حوا کی قربت سے میری تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے. تو خدا نے کہا آدم، بہت غور سے سنیے گا اور بتائیے اپنے بچوں کو کہ عورت کتنی بڑی نعمت ہے. کہا پروردگار نے آدم حوا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ کہا بارے لہا. پروردگار نے کہا میں حوا کا تم سے آخت کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں. اور اس نکاح کا مہر کیا تھا؟ اس نکاح کا مہر تھا محمد و آل محمد پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھنا. کہا میں حوا سے تمہارا عقد کرتا ہوں اس مہر پر. اور پھر جو جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ روایت پڑھ کے سنائی، وہ آخری جملہ سنیے، بہت غور سے سنیے. خدا کہتا ہے آدم میں نے حوا سے تمہارا عقد کر دیا، اب تمام عمر یہ تمہاری مددگار رہے گی، اس نعمت پر میرا شکر کرتے رہنا. خدا کہہ رہا ہے عورت نعمت ہے. کتنے ہیں آج کہ کوئی شوہر کہے کہ میری بیوی نیک ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کتنی بیویاں ہیں جو یہ کہہ کے خدا کا شکر ادا کریں خدا نے مجھے نیک شوہر عطا کیا ہے. نیک شریک حیات اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، سورہ رحمان بتا رہا ہے. اور جب شکر کریں گے، آج ہماری دنیا کے کام ہوں، ہم خواتین کے آخرت کے کام ہوں، اگر شوہر مددگار نہ ہو تو کیسے ہوں؟ اور اس طرح شوہر جو باہر دنیا کے مصائب جھیل کے آتا ہے، گھر میں عورت کی ذات سے سکون نہ ملے، تو پھر اگر سکون مل جائے تو عورت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو. سورہ رحمان بتا رہا ہے کہ عورت نعمت ہے. اچھا عورت نعمت کب بنتی ہے؟ کبھی ہم عورتوں نے اپنے شرف کو محسوس نہیں کیا. تین جملے بیان کر دوں، ورنہ اللہ نے عورت کو بہت شرف عطا کیا ہے اس کائنات میں. اللہ نے اگر اپنے خانے کعبہ میں، اپنے گھر میں اگر کسی کے لیے الگ سے دروازہ بنا کے بلایا ہے تو ایک عورت کے لیے. اور وہ عورت مولا کائنات کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد ہیں. اللہ نے یہ شرف کائنات میں کسی نبی کو بھی نہیں دیا کہ اپنے گھر میں بلایا ہو تو نیا در بنا کے بلایا ہو. یہ فاطمہ بنت اسد کو شرف دے کے بتایا عورت کا مقام یہ ہے. ساری دنیا حج کرنے جاتی ہے، ارکان حج میں یہ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہیں صحیح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک عورت کی سنت، بی بی حاجرہ کی سنت. اس مومنہ کا کمال ہے یہ، اللہ کو اس کی اطاعت اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج ہوتا رہے گا، لوگ حاجرہ کے عمل کی پیروی کرتے رہیں گے. یہ عورت کی عظمت ہے کہ جب رسول معراج پہ گئے اور جب معراج سے پلٹ کے آنے لگے زمین کی طرف، جب معراج کے مناظر ختم ہو گئے تو جبرائیل امین کو مخاطب کر کے رسول نے کہا جبرائیل تم نے میری بڑی خدمت کی، ہر ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ تھے، مجھے بتاتے جاتے تھے یہ منزل ہے یہ منزل ہے. جبرائیل آج کچھ مانگو تو میں عطا کروں گا. تو جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے فقط ایک حاجت ہے، زمین پر جائیے گا تو بی بی خدیجہ کو میرا سلام پہنچائیے گا. تو رسول نے کہا تھا تم خدیجہ کو کیسے جانتے ہو؟ کہا عرش پہ بہت زیادہ تذکرہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا ہے. یہ عورت کی عظمت ہے کہ اگر عظمت کی بلندی پہ آ جائے تو عرش سے ملائکہ سلام بھیجتے ہیں. تو عورت نعمت کب بنتی ہے؟ بس آخری جملہ اور مصائب کی منزل. کوئی بھی نعمت نعمت کب بنتی ہے؟ اولاد بھی نعمت ہے نا، زندگی بھی نعمت ہے. کوئی نعمت کب بنتی ہے؟ آئمہ معصومین کہتے ہیں پہلے تو اس نعمت کو پہچانو اور نعمت دینے والے کو پہچانو. اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز، نعمت کا شکر اس وقت ادا ہوتا ہے کہ یہ نعمت جس غرض سے خلق کی گئی ہے یہ اسی کام میں آئے. کیسے؟ آسان کر دوں بات کو. عورت اگر بیوی بن جائے تو پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں سورہ روم، اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. خدا کہتا ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو اس دنیا میں پہلا رشتہ بنا وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ، آدم و حوا کا. تو خدا کہتا ہے، اللہ کے جملہ کیا ہے آیت کا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری آیتوں میں سے ایک آیت، یعنی یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان تم سے ہی تمہاری ازواج کو پیدا کیا، تمہیں جوڑا بنا دیا، ٹھیک ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے یہ رشتہ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ، گھر میں سکون ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم تمہارے درمیان میاں بیوی کے درمیان رحمت اور مودت ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا جانتے ہو. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے. آج ایک اور حسین ابن علی کے صدقے میں ایک اور دعا آپ تک ہدیہ کر دوں. کتنوں کو شکایت ہوتی ہے بیٹے اور بہو میں جھگڑے ہو رہے ہیں، داماد اور بیٹی میں نہیں بن رہی ہے، گھر میں بچے ماں باپ میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، سکون نہیں ہے. آج حسین کے صدقے میں ایک دعا لیتے جائیے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، سورہ روم کی 21 نمبر کی آیت، یہ علماء کا کہنا یہ مجرب ترین عمل ہے کہ اگر کوئی سورہ روم کی اسی 21 نمبر کی آیت کو 99 ٹائمز 99 دفعہ، 100 میں ایک دانہ کم، یعنی پوری تسبیح میں ایک دانہ کم، 99 دفعہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پہ دم کر دیجئے، کھجور ہے، چاکلیٹ ہے، چینی ہے، ایسی میٹھی چیز جو دونوں میاں بیوی استعمال کریں، بلکہ اگر گھر کے دوسرے افراد بھی استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سب میں محبت پیدا ہوگی. کیا سورہ روم کی اسی آیت کو 99 دفعہ پڑھ کر 3 دن تک کسی میٹھی چیز پہ پڑھ کے اور پھر آپ دم کر کے یہ کھلائیے، بیٹے بیٹی اور داماد ہو، بیٹا بہو ہو، گھر میں ماں باپ پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کھلائیے، محبت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ یہ آیت کیا ہے، خدا نے شادی کا مقصد بتایا ہے. قرآن میں اتنی شفا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو رشتوں کو شفا مل جائے گی، رشتے درست ہو جائیں گے. تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ بیوی کو اللہ نے خلق کیا، نعمت ہے بیوی، نعمت ہے. آدم کو اللہ نے کہہ دیا ساری زندگی شکر کرتے رہنا حوا کے اوپر. تو نعمت جب بنے گی بیوی، جب اس کا گھر سکون کا گہوارہ ہو، جب مرد باہر سے آئے زمانے کے مصائب جھیل کے تو اس کو گھر میں سکون ملے. مولا علی نے فاطمہ زہرا کی تعریف کن جملوں میں کی تھی؟ جب رسول نے آ کے اگلے دن پوچھا تھا نا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، آج تک تو کسی سسر میں یہ ہمت ہو ہی نہیں سکی کہ کوئی جا کے داماد سے پوچھے تو کہ میری بیٹی کیسی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، شادی کا ایک ہفتہ نہیں گزرا، برائیاں، لڑائی، جھگڑے، ساتھ ایسی، میاں ایسا، فلا ایسا، ہم تو تعریفوں کی طرف، خوبیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اور رسول سنت بنا کے گئے، اپنے داماد سے پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ کو کیسا پایا. تو مولا نے کیا کہہ کے تعریف کی تھی فاطمہ کی، آپ سب کو یاد ہے، ایام فاطمی میں سنتے ہیں آپ. مولا نے کہا تھا فاطمہ کو میں نے عبادت الہی میں بہترین مددگار پایا. اللہ نے آدم کو کیا کہا تھا، حوا تمہاری مددگار رہے گی. اور علی فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں، میں نے فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. قیامت تک کی ہر بیوی کو پیغام دے دیا، اگر شریک حیات ہو، بیوی نعمت اگر ہے تو اس صورت میں ہے کہ جب اس کا گھر سکون کا گہوارہ ہو. اچھا اگر عورت ماں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی کوئی ماں اس وقت نعمت بنتی ہے جب وہ اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرے کہ بچہ لائق بہشت ہو جائے. یہ ماؤں کا فرض ہے، ماں اس وقت نعمت بنے گی. ایسی ماں نہیں کہ اولاد کو زمانے کے حال پہ چھوڑ دیا، بچے پڑھ لے ہیں جیسے خودرو جھاڑیاں اگتی ہیں، نہیں. جو ماں صعوبتیں جھیلتی ہے، بچے کی تربیت کرتی ہے، وہ ماں نعمت ہے. اللہ نے کہا اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ہمارے قدموں تلے جنت ہے نا، ہم سب مائیں ہیں، تو ہمیں بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ بچے لائق جنت ہو جائیں. بہت بڑی نعمت ہے اور یہ آسانی سے نہیں ملتی. آج سے شروع کرنا ہے ایک عمل میں بتا دیتی ہوں تربیت کا، ہر سال میں اس کا تذکرہ کرتی ہوں. آج 7 محرم ہے، اہل حرم میں قیام حسینی میں 7 محرم سے پانی بند ہے. آج جب گھر جائیے گا نا تو بچوں کو سکھائیے، پوتی پوتا ہوں، نواسے ہوں، بچے ہوں، کسی بھی عمر کے، اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے. ان کو بتائیے کہ جب جب پانی پینا مولا کی پیاس کو یاد کرنا. کیوں؟ مولا حسین جب عصر عاشور آخری رخصت کو سید سجاد کے پاس آئے تھے تو مولا حسین نے یہی جملہ کہا تھا، سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا جب جب ٹھنڈا پانی پیئیں میری پیاس کو یاد کر لیں. آج گھر جا کے جب آپ پہلا گلاس پانی کا پیئیں تو اپنے بچوں سے کہہ کے پیئے گا کہ جب جب پانی پیا کرو نا تو کہا کرو سلوات بر حسین لعنت بر یزید. بچوں کو سکھا دیجئے جتنے جب جب پانی پیا کرو حسین پہ سلام بھیجا کرو، یزید پہ لعنت بھیجا کرو. یہ بہت بڑا عمل ہے، نامہ اعمال میں 100,000 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، لعنت بے شمار. یہ اتنا اہم عمل ہے کہ نامہ اعمال میں 100,000 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، 100,000 گناہ بخشے جاتے ہیں، 100,000 درجے بلند ہوتے ہیں. تو آج
فرش عزا سے سیکھ کے آج سے آغاز کر دیجیے اگر ابھی تک نہیں کیا. عزاداروں سات محرم آ گئی, خیموں میں پانی نہیں ہے, بچے تڑپ رہے ہیں, تین دن کی پیاس ہے, اور عصر عاشور شب عاشور ہر ماں رات بھر اپنے خیموں میں ان پیاسے بچوں کو تیار کر رہی ہیں شہادت کے لیے. عزاداروں آج ایک بیوہ ماں کے لال کا پرسہ دینا ہے. ابھی میں نے کہا نا ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ذمہ داری ہے ماں کی, اور جو ماں بیوہ ہو جائے اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے, اسے ماں بھی رہنا ہے باپ بھی بن کے دکھانا ہے. فروا نے اپنے لال کی ایسے تربیت کی تھی کہ شب عاشور حسن مشتبہ کو لے کے بیٹھی ہیں خیمے میں, اور حسن مشتبہ کے لال کو قاسم کو لے کے بیٹھی ہیں, اور قاسم سے کہہ رہی ہیں قاسم کل سب سے پہلے بڑھ کے جان قربان کرنا, ورنہ بیٹا دنیا یہ کہے گی امام کا بیٹا تھا مگر ماں کے دودھ نے وفا نہ کی. بیٹا میری لاج رکھ لینا, مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا, تو حسن مشتبہ کا لال ہے, تو حیدر کرار کا پوتا ہے, تنہیں بڑھ کے جہاد کرنا ہے. اور قاسم کہتے ہیں اماں یقیناً میں بڑھ کے جہاد کروں گا. روزے عاشور آئی, بار بار حضرت قاسم جاتے ہیں مولا حسین کے سامنے اور کہتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے, مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے, میں نے تو بڑی آسانی سے پڑھ دیا مگر حسین کے لیے بڑی قیامت تھی جب گود کے پالے سامنے آ کے کہہ دیں ہمیں مرنے کے لیے جانے دیں. جب قاسم آئے تو حسین رونے لگے, بیٹا میں نے تجھے اپنی آغوش میں پالا ہے, تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دوں. بار بار قاسم آ رہے ہیں, اجازت نہیں مل رہی ہے. ایک بار قاسم خیمے کے باہر جا کے رونے لگے, ام فروا نے دیکھا قاسم رو رہے ہیں, اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں, میں بھی ماں ہوں, میں سوچ رہی تھی کوئی بھی ماں ہو اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتی, اور ماؤں کے دل اپنے بیٹوں سے بہت قریب ہوتے ہیں. بیٹا چاہے چھوٹا ہو چاہے جوان ہو, کوئی ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر پاتی. فروا نے جب دیکھا قاسم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کہا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں چچا اجازت نہیں دے رہے, چچا مختل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. ام فروا کہتی ہیں قاسم تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا, بیٹا وہ تعویذ کھول لو. بابا نے کہا تھا جب سخت مشکل پڑے اس تعویذ کو کھول لینا. قاسم کو یاد آیا, قاسم نے تعویذ بازو سے اتارا. اب جو تعویذ کھولا اس میں تحریر تھا حضرت امام حسن نے قاسم کے لیے لکھا تھا, قاسم تم میری جان ہو, کربلا میں ایک وقت آئے گا سارا زمانہ تمہارے چچا کا مخالف ہو جائے گا, قاسم تم میری جان ہو, اپنی جان کو حسین پر فدا کر دینا. یہ تعویذ کی تحریر لے کر قاسم بڑے خوش ہوئے, چچا کی خدمت میں آئے, مگر میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے امام حسن مشتبہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہوں, مولا حسن مشتبہ ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں موت سے بچانے کے لیے. مولا آپ نے قاسم کو تعویذ پہنایا تھا موت سے ہم کنار کرنے کے لیے. قاسم یہ تعویذ لے کر چچا کے پاس آئے, امام حسین کو تعویذ دکھایا, امام وہ تحریر پڑھ کے رونے لگے. کہا قاسم میں اب تجھے روک نہیں سکتا اس لیے کہ یہ میرے بھائی کا حکم ہے, آ قاسم تجھے تیار کر دوں. مولا آپ مقتل میں جانے کے لیے قاسم کو تیار کر رہے ہیں, 13 برس کا سن ہے. قاسم کو پیرہن پہنایا, جب پیرہن پہنا دیا گریبان چاک کر دیا. کہا چچا یہ گریبان کیوں پھاڑ دیا؟ امام مظلوم کہتے ہیں چاک گریبان ہونا یتیموں کی نشانی ہے, تو میرے بھائی کا یتیم ہے اس لیے گریبان چاک کر دیا. مولا حسین نے قاسم کے سر پہ امامہ باندھا, امامہ باندھ کے دونوں سرے سینے پہ چھوڑ دیے. کہا چچا یہ دونوں سرے سینے پہ کھلے کیوں چھوڑ دیے؟ کہا قاسم میں تجھے کفن نہیں دے سکوں گا, میں تجھے زندگی میں کفن پہنا کے بھیج رہا ہوں. عزادارو قاسم کو تیار کر دیا. عباس علمدار نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا, قاسم لشکر یزید کے سامنے آئے. مقاتل میں لکھا ہے اولاد والی مائیں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا, جیسے ہی قاسم لشکر یزید کے سامنے آئے, مقاتل کی روایت میں ہے لشکر یزید سے کچھ لوگوں نے کہا یہ چاند سے چہرے والا کون آ رہا ہے, یہ چاند سے چہرے والا کون آ رہا ہے؟ عزاداروں میں بھی ماں ہوں, میں نے کہا دل
میں سوچا جس کو دشمن چانسا کہہ دے اسے ماں کیا کہتی ہوگی، اس حسین لال کو ماں کیا کہتی ہوگی۔ بڑی شان سے قاسم لشکر یزید سے لڑے، حیدر کرار کے پوتے تھے، بڑے بڑے لشکریوں کو، بڑے بڑے یزیدیوں کو فنار کیا، مگر کب تک لڑتے؟ تین دن کی پیاس بھوک چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اب جو گھیر کے حملہ کیا کسی شقی نے قریب آ کے سر پہ گرز مارا، سر پہ گوشت کا پڑنا تھا، اب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکتے، جیسے ہی گھوڑے سے گرنے لگے قاسم صدا دی چچا دیکھنی، مولا حسین نے اس صدا کو سنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اتنی تیزی سے آگے بڑھے۔ مدینے میں سید سجاد سے ایک شخص نے پوچھا تھا، سجاد کربلا کے وہ دو شہید کون سے ہیں جو بار بار مولا حسین کو پکار رہے تھے؟ سجاد نے کہا، سید سجاد کہتے ہیں وہ دو شہید، ایک میرا بھائی علی اکبر، ایک میرا بھائی قاسم، جب جب علی اکبر پہ تلوار پڑتی تھی بابا کو پکارتے تھے، جب جب گھوڑوں کی تاپیں قاسم پہ پڑتی تھی چچا کو پکارتے تھے۔ حسین مظلوم آگے بڑھے، لشکر یزید بھاگا، لاکھوں گھوڑے حسن کا لال، حسن کے لال کا لاشا، قاسم کا جس زندگی میں پامال ہوا۔ امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف گھس گئی، ارے قاسم کی لاش پارا پارا ہو گئی۔ حسین مظلوم قریب آئے، بس آخری جملہ، بس آخری جملہ سن لیجئے، فروا کو پرسا دینا ہے، بی بی کبھی بی کا یتیم ہی میں پلا ہوا لال ہے۔ عزادارو مولا قریب آئے، اب جب قاسم کے لاشے کے قریب آئے نا تو سوچ رہے ہیں قاسم کا لاشا اٹھاؤں کیسے، قاسم کا لاشا پارا پارا ہو چکا تھا، ہاتھوں پہ اٹھا نہیں سکتے تھے، ابا اتاری، ابا کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا، سمیٹا، خیمے کی طرف چلے، زینب در خیمہ پہ کھڑی تھی، باہر آئی دیکھا ہاتھ خالی ہے، کہا بھائی حسین قاسم کی لاش کہاں ہے؟ مولا حسین نے خیمے میں آ کے وہ ابا کا دامن کھولا، مجھے نہیں پتا بی بی فروا نے اپنے لال کا لاشا جب اس عالم میں دیکھا